اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ تہجد کی نماز کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، پہلی بات وہ وقت ایسا رہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کو اور اس کے ہاتھ پھیلانے کو بہت بہت پسند کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی بندہ ہو، عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، ہم کیا ہیں، ہماری دعا قبول ہوگی کیا، اللہ ہماری بات سنیں گے کیا، ایسی بات ذہنوں میں آتی، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان بھی بہکا دیتا، تو کیا، تیری حیثیت کیا، یہ منہ لے کر تو اللہ کے سامنے جاتا کیا، اس طرح کی باتیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث قدسی ہے، اس کو سن لیں۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انا عند ظنی عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بندہ، تو میرا بندہ، یہ نہیں بولے صلحاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، ایسا نہیں بولے، بولے میرا بندہ۔ تو دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے، تو میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرے۔ انا عند ظنی عبدی بی، تو اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہی ہیں، تو ہم اللہ کے بارے میں پہلی بات اچھا گمان کریں، اللہ ہماری بات یقیناً سنیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہم کو معاف کریں گے۔ اس طریقے سے سب سے پہلی بات ہے اللہ کے سلسلے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اس لیے آج یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے۔ عام طور سے لوگ بولتے ہمیں کیا حضرت، ہماری دعا کیا قبول ہوتی کیا حضرت، ایسا کر کے۔ بھئی ہمیں تمہیں چھوڑ دو، اللہ کو دیکھو۔ تو اس لیے اللہ کیسے ہیں، اللہ کی رحمت کیسی ہے، اس کو دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، من تقرب الیہ شبرن تقربت الیہ ذراعن، جو میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ ہم سے بڑھ کر آگے آ رہے ہیں، ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی. تو یہ سب کے لیے ہے. تو اس لیے پہلی بات ذہنوں میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کے رب ہیں، اور ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں. تو اس لیے آئندہ سے ایسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا. ہماری دعا قبول ہوتی کہ حضرت ہمیں کون حضرت، نہیں ہمیں کون بھی نہیں چاہیے، ایسا سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تو ہی سب کچھ ہے، اللہ ایسا سرنڈر ہو گیا تو بہت آسان مسئلہ آسان ہو جاتا. اس لیے دشمن کیسا بھی کٹر ہو، آگے والا سرنڈر ہو جائے، ہتھیار ڈال دے، ہینڈ سب کر لے، تو اس کے دل کے اندر رحم دلی پیدا ہو جاتی، سرنڈر ہو گیا کر. تو ویسے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا یہ سب سے آسان طریقہ. اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں گنہ گار، میں خطا کار، میں سیاہ کار، اور تو سب کچھ ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. تو اس لیے پہلی بات سب اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، سب اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنا. اب بزرگان دین فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو تہجد میں اٹھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، دعا مانگنا کر کے خواہش رہتی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں بتاتے ہیں. اگر ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت ہم کو بھی نصیب ہو جائے گی. تو فرمایا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جی تو چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتے. تو دیکھیں، بعض چیزوں کے اہتمام سے تہجد کے وقت اٹھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے. پہلی بات، گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے عام طور پر تہجد کی توفیق نہیں ملتی. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، کوشش کرنا. ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اور خوب رو رہا ہے. اب وہ بیچارہ تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی کہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے. بس اتنی بات میرے دل میں آئی، میرے دل میں صرف یہ خیال آیا، میں نے اس بات کا زبان سے کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا. لیکن اس کے بعد چند روز تک رات کو تہجد کے لیے اٹھنا اس نعمت سے میں محروم ہو گیا. باوجود بہت کوشش کے بھی اٹھ نہیں پاتا. پھر میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے میں تہجد کی نعمت سے محروم ہو گیا. تو میرے دل میں ڈالا گیا کہ تو نے فلاں آدمی کے متعلق ایسا ایسا سوچا تھا. اب دیکھو یہ بات کیسی ہے، کسی کے سامنے بولے بھی نہیں، بس دل میں ایک بات آئی، ایک خیال آیا. اس کے بعد میں نے اس گناہ سے خصوصیت سے توبہ کی، تو پھر دوبارہ توفیق میسر ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، خاص کر فضول گوئی، بیکار کی باتیں. ایک بزرگ بولے، آج کل فری میں کچھ کام مل جائیں گے آپ کو. وہ کیا؟ تذکرے، تبصرے، مشورے. کیا؟ تذکرے. انہیں معلوم کیا، تجھے انہیں کیا کریا سو شروع وہاں سے شیطان آ گیا. اب کیا کر دیا انہیں, ریڈیو سٹارٹ کر کے والیوم آن کر بس شروع وہاں سے. اس پر دوسرا ہے تبصرہ کرتا, تجھے کیا معلوم مجھے معلوم ہے, اب وہاں سے شروع. تو تذکرہ شروع ہوا پھر تبصرہ شروع ہوا, پھر تیسرا آتا نہیں بھائی چھوڑو اسے ہمیں سمجھانا نہیں کیا, اسے جا کو ایسا بولیں گے کر کے انہیں ایک مشورہ دیتا. کیا ویسا تذکرہ تبصرہ مشورہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے, دیکھ میں یہ کہیں کہ اس کے بارے میں کر لگ بیٹھا ہوں. تو یہ اور ایک بزرگ بولے مشورے دینے والے تو بہت ہوں گے لیکن جو انسان کی ضرورت ہے وہ دینے والے بہت کم ہوں گے. ایسا کر لو ویسا کر لو یہ کرو وہ کرو, لیکن ضرورت پر ایک دمڑی دیں گے نہیں, مشورے بڑے دیں گے, سمجھتے؟ تو اس لیے اس زمانے میں مشورہ دینا بہت آسان کام ہے. تو فرمایا فضول گوئی سے بیکار باتوں سے بچے. ہاں گپ شپ کرنا بیکار باتیں کرنا. فرمایا فضول گوئی کے نتیجے میں بھی آدمی تہجد سے محروم ہو جاتا. بیکار بات ہی کرنا نہیں وہی نہیں, بیکار کام بھی اس میں آ جاتا. اب اس میں موبائل لون لے کر ہے کیا, اب سامنے والے کا موبائل ہاتھ میں لیا لگ لگ کتنے آپریشن آپشن آئی یہ ہی وہی سب دیکھا, گھنٹہ ٹائم دیکھا, اب پھر اسے واپس دے دیا. کیا ہوا تیرا کیا بنیا؟ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں چلے گیا, تیرے نام اعمال میں کیا آیا؟ بعد لوگ دیکھتے دیکھتے بیلنس کہتا ہے کہ دیکھ لیتے, سامنے والے کو بڑا غصہ آتا ہے, تو کہیں کرے دیکھتا تو تجھے کیا رہے اس سے ضرورت, میں کہتا تو بھی ڈال دوں گی کتنا تو ریچارج کر دوں گی تجھے کیا رہے گا. وہاں سے پھر پنچایت شروع ہو جاتی, میں دیکھا کیا میں دیکھا سو نہ بھی کیا کرے کہیں کرے دیکھا تو کیا ضرورت تھی تجھے دیکھنے کی کر. تو یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. بعض لوگ دوسروں کی ہسٹری دیکھتے انہوں کیا دیکھے سو انہوں کیا نونڈے سو کر, وہ ایک پریشانی, ابھی پریشانی تو کہیں کرے جھٹ کو دیکھتا سو تجھے کیا رہے پڑی ہے گھر کو تو تیرا دیکھ لے رہے گا. اب وہاں سے شروع شیطان آ گیا. دوسری بات آدمی رات کو کچھ کم کھائے تاکہ زیادہ نیند نہ آئے. ڈر رہا کم کھاؤ بولتے بزرگا, تھوڑا کم کھائے تو زیادہ نیند نہیں آئے سکا. اب یہ بات پہ کیا حضرت پہ؟ پہلے سے رمضان ہے اس پر الگ کم کھاؤ گا بولتے نا حضرت. بہرحال بزرگان دین اپنے تجربے کی بات بتا رہے ہیں. منہ کا کام ایک ہوتا ہے معدے کا کام ایک ہوتا ہے. کھانے میں بھی تھوڑا کھائے انسان چبا کر کھائے اچھی طریقے سے تو چبا چبا کر کھاتا ہے تو آدھا کام ہوتا, پھر معدا اپنا آدھا کام کرتا. دو کام بھی معدے کچھ دیے کیا کرتا, خالی منہ میں رکھتا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر کو چباتا نہیں منہ میں رکھتا نیچے والا اندر جاتا منہ میں رکھتا کیا کہ لفٹ میں گئے سکا رہتا کھستا. اب معدے کو ڈبل بوجھ پڑ جاتا, اب انہیں اسے پیسنا اسے ہضم کرنا اس کے اوپر اوور لوڈ ہو گیا تو اس کا کام جو ہے برابر ہوتا نہیں, اب بیماریاں شروع ہو جاتی. تو اس لیے سائنس والے بھی بولتے سلیوا کر کے ایک چیز منہ میں رہتی کیا بولتے, تو وہ جو ہے جب غذا کے ساتھ ملتی ہے تو وہ غذا کو ہضم کرتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ایک تاثیر رکھا ہے سبحان اللہ. اسی لیے اچھا چبا چبا کر کھاؤ بولتے, چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاؤ, زیادہ کھانا ضروری نہیں تھوڑا کھاؤ سلیقے سے کھاؤ طریقے سے کھاؤ تاکہ وہ غذا جو ہے بدن کا حصہ بنے طاقت بنے اور جو چیز باہر جانے کی ہے وہ باہر جائے, سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر سسٹم بدل جاتا, بد ہضمی ہوگی, سمجھتے ہیں کیا, اوور لوڈ کھا لیا انسان اب کھٹے ڈکارا شروع ہو گئے پھر نہیں تو بد ہضمی ہوگی, اب بار بار جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا نہیں, ہم کو جانوروں سے عبرت حاصل کرنا. دیکھو گائے بیل سبھی چرنے کے وقت چرتے لیکن اس کے بعد بیٹھ کر جگال ہی کرتے, کھائی ہوئی چیزوں کو نکال 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 کر جو ہے اسے چبا 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 کر پھر اسے اندر لیتے. تو کیسا سسٹم ہے دیکھو ان کا. پھر وہی غذا ان کے اندر جا کر ایک حصہ خون کا، ایک حصہ دودھ کا، ایک حصہ گوبر کا بن کر وہ چیز نکلتی. ممبئی فرسیوں و دمن لبنن خالصن سائغن شارب. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو دودھ نکل رہا ہے، ادھر خون ہے، اچھا ادھر گوبر ہے. خون کا رنگ الگ ہے، گوبر کا رنگ الگ ہے، اور دو بھی ناپاک چیز ہے، لیکن اس کے درمیان سے سفید دودھ نکل رہا ہے، خوشگوار ہے، طاقتور ہے، پاکیزہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ رات میں ذرا کم کھانے کی عادت ڈالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں گے تو تین انگلیوں سے تھے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکلو بھی سلاست یا سادی، تین انگلیوں سے کھاتے، چبا چبا کر کھاتے. کسی قوم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ بیٹھتے کھاتے تو فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل ما قوم کانا آخرہم اکلن. جب جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کھانے والے ہوتے. اس کا معنی کیا؟ زیادہ کھاتے ویسا نہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے، تھوڑا تھوڑا کھاتے اور سب کا خیال رکھتے ہوئے کھاتے تاکہ لوگوں کو شرمندگی نہ ہو. جرے لوگ غب غب گئے تو کھا لے کو بڑے آتے، ہم نہ گھور لے ایک بیٹھتے، اب ہم نہ گھورے کہاں اترتا، اب آئی نہ دیکھتے کیا رہے حضرت اتنا رکھ کو ٹکاتے ہی گھر کو. ہمارے دل میں بات آتی، شرم آتی، ہمیں چار لقمے کھائے رہتے، انہیں چودہ لقمے مار ڈالے رہتے. یہ طریقہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ سب سے آخر میں کھانے والے ہوتے کا معنی سب کا خیال رکھتے ہوئے کھاتے تاکہ لوگوں کو شرمندگی نہ ہو، دیر سے آیا کوئی وہ بھی جو ہے اپنی ضرورت کے بقدر کھا لے. تو اس لیے اللہ کے نبی، اور خود حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معدے کو ایک ہاؤس کے ساتھ، ایک ٹینک کے ساتھ مثال دے کر سمجھائے. اگر ہاؤس کا پانی اچھا ہوگا، ٹینک کا پانی اچھا ہوگا، تو پھر اس سے جتنے پائپ لگا کر جتنے نل لگائیں گے تو ان سب میں بھی پانی جو جائے گا وہ کیسے جائے گا؟ وہ اچھا پانی جائے گا. اور اگر اس ہاؤس میں، اس معدے میں، اس ٹینک میں پانی اگر خراب ہو گیا تو پائپ کے ذریعے سے، نلوں کے ذریعے سے آنے والا پانی بھی کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. کتنی پیاری مثال دی. تو اس لیے فرمایا کہ معدہ انسان کا صحیح رہے تو اس سے جو رگیں نکلتی ہیں تو وہ صاف چیزوں کو لے کر جائیں گی اور پورے بدن میں جو ہے وہ پھیلیں گی، تو ایک نظام کے تحت پورا بدن ہمارا صحت مند رہے گا. اور اگر معدے کا نظام خراب ہے تو جو چیزیں بدن میں پھیلیں گی وہ صالح نہیں ہوں گی، تو اس کے وجہ سے جو ہے مزاج بگڑے گا، فوڈ انفیکشن ہوگا بولتے ہیں، کیا بدہضمی ہوگی بولتے ہیں، کیا اس طریق موشن شروع ہو گئے بولتے ہیں، یہ سب چیزیں. تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب کے ساتھ ساتھ جسمانی طبیب بھی ہیں. امت کو کتنی پیاری پیاری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. پانی کو تھوڑا تھوڑا پیو، گھونٹ گھونٹ پیو، چوس چوس کر پیو. مطلب کیا ہے؟ اندر جائے تو بالکل رگوں میں وہ سرایت کرتے ہوئے جائے، ایسا نہیں کہ گٹ 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 کر کے یہ پیے. تو یہ دوسری چیز فرمایا، آدمی رات کو کچھ کم کھائے تاکہ زیادہ نیند نہ آئے. پھر ایک اور بات، تہجد میں اٹھنے کے لیے اس کا بھی اہتمام ہو کہ بستر بہت زیادہ نرم نہ ہو. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت شمائل میں اور دوسری کتب میں ہے کہ ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر صرف ایک ٹاٹ کا تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اس ٹاٹ کو ڈبل کر کے بچھا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک رات میں نے سوچا کہ اسی کو ڈبل کے بجائے چوہرا، یعنی چار گنا زیادہ اس کو ڈبل کر، یعنی ڈبل کا ڈبل کر لوں تاکہ ذرا نرم ہو جائے. حالانکہ وہ وہی ٹاٹ تھا جس کو ڈبل بچھاتے تھے. آج چوہرا کرنے کو سوچا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی راحت پہنچ جائے, چنانچہ ایسا کر کے بچھا دیا. اب دیکھو صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج بستر کے طور پر میرے لیے کیا بچھایا گیا تھا؟ بتایا اللہ کے رسول وہی ٹاٹ تھا جو روزانہ بچھاتے ہیں. ہاں اتنا کیا تھا کہ روزانہ ٹاٹ کو ڈبل کر کے بچھاتے تھے, آج چار گنا کر کے بچھا دیے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آج اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روک دیا, یعنی میں وقت پر نہیں اٹھ پایا اور دیر ہو گئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نرم بستر کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو میں اور آپ اگر نرم بستر پر سوئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو بہرحال تھوڑا مجاہدہ برداشت کرنے کو فرما رہے ہیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام ضروری ہے کہ بستر کچھ ایسا رکھا جائے کہ ہمارا اٹھنا آسان ہو جائے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز فرمایا اٹھنے کے واسطے اللہ تعالی سے دعا کریں, اللہ سے مدد مانگیں. اے اللہ ہم کو تہجد کو اٹھا دے, اللہ تیرے سامنے کھڑا نصیب فرما دے. تو اللہ سے دعا مانگ رہی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں انسان نیکیوں کے لیے بھی یعنی کرنے کے واسطے اللہ سے توفیق مانگے, برائیوں سے بچنے کے واسطے بھی اللہ سے طاقت قوت مانگے. کوشش کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا یہ اس لیے ہے کہ اگر انسان بشر ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تو انسان کہہ سکے کہ اللہ میں آپ سے مدد بھی مانگا تھا, دعا بھی مانگا تھا یا اللہ. ورنہ اللہ ادھر سے پوچھ دے تیری طاقت نہیں تھی برابر, تو میرے سے دعا کیوں نہیں مانگا, دعا مانگتا تو میں تیری مدد کرتا, ایسی بات. تو اس لیے عذر و معذرت کے طور پر ہم کو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. اب کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں, اس کو ذرا سنو. پھر ایک ضروری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیت کر کے سوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اٹھیں گے. تو دیکھو آدمی جب کسی کام اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے اسباب ضرور مہیا کیے جاتے ہیں. تو پہلی بات انسان نیت کرے. مثلاً آپ نے نیت کی کہ آج مجھے تہجد پڑھنی ہے تو 3 بجے آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی. اس وقت جو آنکھ کھلی تو بس سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوئی. اب آپ نے دعا کی, کوشش کی, الارم وغیرہ رکھے یا جو بھی انتظام تھا وہ کیے, اب نیند کھلی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امید پوری کر دی کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی اور آنکھ کھل گئی. اب اس کے بعد کے کرنے کا جو کام ہے وہ ہمارا ہے. لہذا اب ہمت کر کے اٹھنا, وضو کرنا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا آپ کا کام ہے. اب ہمارا مقابلہ شیطان سے ہوتا ہے. اس موقع پر شیطان اور نفس دونوں بیچ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہ خیال ڈالتے ہیں کہ ابھی 2 منٹ میں اٹھتا ہوں, کیا اب یہ 2 منٹ جو ہے یہ بڑے خطرناک ہیں. بس جو 2 منٹ کے لیے کروٹ لے کر سوتے ہیں تو ایسی گہری نیند آ جاتی ہے کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے. اب اللہ اپنی طرف سے جو کرنا تھا وہ کیا. پھر دوسرے دن اور بعد میں بھی یہی تمنا کرتے رہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی. تو دراصل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی اس کی ناقدری ہوئی جس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے دن وقت پر آنکھ کھلنا اور نیند کا پورا ہو جانا یہ وارد روحانی یعنی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. کل بولے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت بندوں کو دیتے ہیں تو عام بندوں میں اور اللہ کے نیک بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے کرتے ایک مثال دیتے ہیں. جیسے ایک ٹینک ہے اوپر سے پانی پڑ رہا ہے، اب اگر اس ٹینک کے پانی کی حفاظت ہو جائے تو اس کے ذریعے سے پائپ لگا کر نل لگا کر وہ گھر والا خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور اگر پانی تو اوپر سے آ رہا ہے لیکن نیچے سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ پانی جا رہا ہے، تو پانی تو آ رہا ہے لیکن نیچے سے جا رہا ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ جو نعمت سے بندے کو نوازتے ہیں اس کی اگر حفاظت کر لی جائے تو اس سے خود کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ، نہیں تو پھر وہ نعمت ملے گی اور دوسری طرف سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ وارد روحانی ہے، یعنی اللہ کا مہمان ہے جو آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک کام کے کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے تو دل میں خیال آیا کہ اس کو نیکی کے فلاں کام میں خرچ کرنا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ابھی جانے دو پھر خرچ کروں گا. تو جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور آپ دروازہ نہ کھولیں، تو اگر وہ شریف اور باغیرت مہمان ہوگا تو ایسا جائے گا کہ دوبارہ کبھی آپ کے گھر کا رخ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کسی نیک کام کا ارادہ دل میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ہوتا ہے جو وارد روحانی اور خدائی مہمان کہلاتا ہے. اس کی قدر یہی ہے کہ جیسے ہی دل میں خیال آئے فوراً اس پر عمل کر ڈالو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ مزید توفیق ملے گی. لہذا جب ارادہ کر کے سوئے اور وقت پر آنکھ کھلے تو پھر چاہے کتنی ہی سستی آئے فوراً اٹھ جاؤ. اب بزرگان دین اسے بھی بتاتے ایک طریقہ کیا ہے، اچھا بجان دے نماز پڑھو تو پیشاب کو جاگا جا، اب اٹھا دیے اپنے کو پیشاب کو جاگانے کے واسطے، اب پیشاب کر لیا کیا، اب اس کے بعد اچھا جان دے اب وضو نہیں ہے نا تو وضو تو بھی کر لے جان دے، نماز پڑھنا ہوگا وہ کیا کر لے وضو تو بھی کر لے جان دے، اب وضو کر لیا اب وضو کر کو ہونچ کیا رہتا ہے ایک دو رکعت نماز پڑھ لے، سمجھتے کیا. تو تھوڑے تھوڑے طریقے سے اپنے کو آمادہ کر لینا، سمجھ. اب وضو کر کے انسان ویسے ہی رہے تو بول لینا دل کو کیا وضو کر لیا اب کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لیں. اب نماز بھی پڑھ لیا، اللہ کا دربار کھلا ہے، اللہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ایک دو دعا مانگ لے اللہ کے سامنے، ایک دو آنسو یا بہا لے. تو اس طریقے سے اللہ والے کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اپنے کو آمادہ کر لے. لہذا جب بندہ ارادہ کر کے سوئے اور وقت پر آنکھ کھلے تو پھر چاہے کتنی ہی سستی آئے فوراً اٹھ جائے اور کم سے کم دو رکعت پڑھ ہی لو، پھر نیند آئے تو سو جاؤ. بعد میں جو ہے بہت زیادہ نیند کا تقاضا ہے سو جاؤ، لیکن فجر میں دوبارہ اٹھ جاؤ. اگر آج ایسا کرو گے تو دوسرے دن انشاءاللہ دوبارہ توفیق ملے گی. اور اگر آج یوں سوچو گے کہ پانچ منٹ سو جاؤں پھر اٹھتا ہوں تو پھر آج بھی سوئے رہو گے اور آئندہ کل بھی آنکھ نہیں کھلے گی. تو اس لیے جو ہے ہمت کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ تو آپ تہجد کی بات بولتے نا حضرت، ہم نہ فجر کو چھوٹنے ہوتا نہیں نا حضرت کرتے. اب تو خیر رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو اس لیے اٹھ جاتے ہیں اور اکثر لوگ فجر پڑھ لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں بڑا برا حال ہوتا ہے، پورا محلہ جو ہے وہ سویا رہتا ہے، قبرستان کے جیسا معلوم ہوتا. یہ بہت بری بات ہے، یہ اللہ اکبر، محلہ کا محلہ پورا جو ہے سویا رہے، کتنی بری بات ہے یہ. اب اگر انسان نماز چھوڑ کے سو رہا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، دراصل اس آدمی کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. کیا کر دیا؟ شیطان نے پیشاب کر دیا. اب شیطان پیشاب کرے کیا مطلب اس کا؟ جیسے انسان مختلف کام کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے برے کام بھی کرتے، ایسا ہی جنات اور شیاطین بھی، شیاطین تو برے کامات کریں گے، ابھی کیا اچھے کیا کام کریں گے وہ لوگ، کہ جنات ہیں ان کے اندر دو چیزیں بھی ہیں، تو اب وہ بھی مختلف کام کرتے ہیں البتہ. تو جیسے انسان مختلف کام کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے قضاء حاجت کرتا ہے صحبت کرتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی ایک کام کرتا ہے. تو اس لیے اگر واقعتاً شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہو تو کوئی بعید بات نہیں ہے، ہمارے کو احساس نہیں ہوتا. احساس ہونا کیا، بہت ساری چیزیں ہمارے کو محسوس ہوتی نہیں. ڈاکٹر کہنے کے شوگر بڑھ گیا ہے بولتے، کیا اب ذرا اتنی شوگر نکال کو جسم سے دکھاؤ، بولے تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی تمہارے اندر لوہے کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے بولتے، کیلشیم کی کمی ہے بولتے، بہت ساری چیزیں بولتے. تو انسان اسے اب دکھا سکتا ہے کیا، بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. لیکن مانتا ہے، شوگر بڑی کر بولے تو مانتا، حجت نہیں کرتا، ڈاکٹر کے سامنے بحث نہیں کرتا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ شوگر بڑی تو جو چیز، اس کے جو آثار ہیں، اس کی وجہ سے جو بدن میں تبدیلی آئی ہے وہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے شوگر بڑھ گئی تو جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں، وہ سمٹمس اس کے اندر ہیں، تو اس لیے شوگر بڑھ گئی کر کے مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ویسا ہی شیطان اگر پیشاب کیا ہے بولے تو، ایک معنی حقیقت میں پیشاب کیا یہ بھی رکھ لو. یا چنانچہ بہت سے حضرات محدثین اسی کے قائل ہیں، اور شیطان کا پیشاب کرنا گویا اس کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ کرنا ہے کہ شیطان نے اسے اتنا ذلیل اور رسوا بنا دیا اور اس کے ساتھ ایسا ٹھٹا کیا کہ اس کے کان میں پیشاب کر دیا. جسے کوئی، جیسے کوئی آدمی کسی کی تذلیل کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں پر تھوک دی. تھوک نہ بولتے، اچھا تو ایسا. اچھا، بعضوں نے کہا کہ شیطان کے پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانوں کا ایسا بوجھل بنا دیا کہ اس کو اٹھانے والی آوازیں اس کے کان تک نہیں پہنچ پاتی. جیسے کان میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کان بوجھل ہو جاتا ہے، ایک دم بھاری ہو جاتے ہیں کان، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، گوئیں کر کے ایک قسم کی آواز محسوس ہوتی، کان بھاری ہو جاتا. اب جھٹک لگو، ہل لگو، ہدر لگو، انہیں کاڈ لگو، ہے نہیں، کان میں یہ ڈالتا وہ ڈالتا. تو فرمایا کہ کانوں کو اگر اس میں پانی پڑ جائے تو کیا ہو جاتا، بوجھل بنا دیتا ہے. کان میں اگر گرم پانی چلا جائے تو اس کی وجہ سے کان بوجھل ہو جاتا ہے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور عام طور پر آدمی کو نیند سے بیدار کرنے والی چیز اس کی قوت سامعہ ہی ہوتی ہے، یعنی کان کی سننے کی صلاحیت ہی کے نتیجے میں آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے. تو حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اٹھنا ہے بولے تو پہلے انہیں سننا، کوئی اسے اٹھاتے ہیں، الارم بجتی ہے، وہ آواز سنتا ہے پھر اٹھتا ہے. تو یہاں بتلایا گیا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی شیطان نے اس کے کان کو ایسا بوجھل بنا دیا کہ وہ اپنی نیند سے اٹھ نہیں پایا. تو یہ اس کا اثر ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ اس کا اثر ہے. تو حدیث میں آتا ہے کوئی جھوٹ بولے تو فرشتہ جو ہے دور ہو جاتا، کس کی وجہ سے؟ من نتنی ما جا ابھی، اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آئی ہے. تو منہ سے بدبو آتی ہے وہ فرشتے کو محسوس ہوتی ہے. تو فرشتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بولتا ہے تمہارے منہ میں پاوریا ہے, یہ بیماری ہے, کیا تمہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا, ایسا بولتا. عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جو اس لائن کے لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر بھی کیا ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو شیطان کان میں پیشاب کر دیا, یا جھوٹ بولے تو منہ میں جو ہے بدبو آ گئی, اس سے فرشتے دور ہو گئے. تو یہ سب ان کے اثرات کی وجہ سے. تو اس لیے بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. بہرحال اس میں ہمت کی بات ہے, بندے کو چاہیے کہ وہ ذرا ہمت کرے اور اپنے اللہ سے قریب ہو. تو شروع میں جیسے کہا گیا, کوئی بھی شروع ہی میں ہمت نہ ہار دے اور اللہ کے بارے میں کہ اللہ معاف کریں گے نہیں معاف کریں گے, اللہ ہماری بات سنیں گے نہیں سنیں گے, اس طرح کی چیز میں مبتلا نہ ہو, بلکہ اللہ کی رحمت تو معاف کرنے والی ہے. دیکھو اللہ نوازنے والے بھی ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہیں. نقطہ کا تو صفر زیرو. اب ہمیں ایک پیپر میں ون لکھے, اللہ زیرو بڑھا دیا, کتنا ہو گیا؟ دس ہو گیا. ہمیں ٹین لکھے, اللہ زیفر بڑھا دیا, کتنا ہو گیا؟ یہ تو عام دنوں میں عام اعمال میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ 700 دیں گے, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اور بڑھ کر دیں گے, اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ نوازنے بھی آتے ہیں اور معاف کرنے میں بھی آتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات ہے, اللہ کے سلسلے میں بہت بہت ہمارے دلوں میں جو ہے وسعت ہونی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں کہ نمازن چھوڑ ڈالے, اللہ معاف کرنے والے ہی, کیا بھی کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, ایسا نہیں. یہ مطلب نہیں ہے. سب کچھ کرتے ہوئے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے امید رکھتے رہنا. اس لیے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و نبی ہم ان عذابی ہو العذاب الالی. دو بات بھی بتائیں, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے, اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں اور گزشتوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی رحمتوں کو, اس کی برکتوں کو, اس کی مغفرتوں کو خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی روزے کو جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کو جیسا کہ اس کا حق ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور قرآن کو جس طریقے سے سننا ہے اس طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرما. اس طریقے سے عمل کرنا ہے یا اللہ, اس طریقے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں, اللہ ہم آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں, اللہ آپ کی کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں. اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ پورا سال ایسا ہی گزر جاتا ہے, اللہ زندگیاں گزر جاتی ہیں. اللہ کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یا اللہ یقیناً یہ ہماری طرف سے بڑی ناقدری ہے, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ پوری امت کو اے اللہ اس جرم عظیم سے بچا لیجیے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ اے اللہ اپنے کلام سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ نے ہمارے لیے ہی اس کو اتارا ہے اللہ، یہی ہماری رہبری کرنے والی کتاب ہے اللہ، ہم کو راستہ بتانے والی کتاب ہے اللہ، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اللہ، اور آپ نے ہمارے لیے ہی اتاری ہے اللہ۔ آج ہم دنیا کی ساری چیزوں کو تو پڑھتے ہیں اللہ، اور فلاں حکومت کا کیا جیو آیا ہے، کیا گورنمنٹ آرڈر آیا ہے، کیا ریسٹرکشنز ہیں، اللہ سب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، لیکن آپ کا جو جیو ہمیشہ کا جیو ہے اللہ، آپ کا جو گورنمنٹ کا آرڈر ہے وہ سچا ہے، پکا ہے، ہمیشہ ایک ہی طرح رہتا ہے اللہ، اس کو جاننے کی توفیق ہمیں عطا فرما، اس سے جو غفلت ہماری طرف سے ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن سے وابستگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، داعی اسلام بنا، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ جتنی بھی خدمتیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ لوگوں کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اور صدقات و خیرات جو بھی کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، مراکز کو دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ دینی کاموں کو، دینی تحریکوں کو، جمعیتوں کو، جماعتوں کو اے اللہ پوری طریقے سے خدمت کرنے کی اچھی طریقے سے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ہر پریشانی کو دور فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، بیماریوں کو، قرض داریوں کو، بے روزگاریوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اے اللہ رہتے ہوئے آپ کی خوب کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ایک بنا، اچھے بنا، سچے بنا، برے ماحول سے بچا، بری عادتوں سے بچا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔